بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کی ہدایت ملنے کی دعا بندوں کو سکھائی ہے. یہ دعا بندوں کو مانگنے کا حکم بھی ہے. یہ اس قدر اہم چیز ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم میں چونکہ یہ آیا ہے تو اس کا تعلق صرف آخرت سے ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے اور دنیا سے بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا کی اور آخرت کی ہر چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک، اس کے مقصد کو پانے کی، انجام تک پہنچنے کی، منزل کو پانے کی جو بنیادی وجہ ہو سکتی ہے وہ صراط مستقیم کو اختیار کرنا. دنیا کے اندر بھی آپ کو جانا ہو دائیں طرف، آپ چلے جائیں بائیں طرف تو آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ نے صراط مستقیم کو، جو سیدھا راستہ ہے، اس کو اختیار نہیں کیا. چھوٹے سے چھوٹے واقعے سے لے کر، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے عظیم واقعات تک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کو اگر پانا ہے، ان میں منزل تک اور مقصد تک اگر پہنچنا ہے تو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنا ہی ضروری ہے. آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو جو دعا بتائی گئی ہے اس کا تعلق دین سے بھی ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اور نہ صرف بڑے بڑے واقعات سے ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹی چھوٹی جزئیات تک سے اس کا تعلق ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب کبھی ہم کو کوئی کام کرنا ہو اور اس میں منزل تک پہنچنے کے لیے ہم کو دعا کرنا ہو تو اس کے لیے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم والی دعا کافی ہے. یہ دین و دنیا کے اندر کامیابی کی کلید اور چابی ہے جو بعض دفعہ مسائل کے سمجھنے کے اندر الجھن پیش آتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہی دعا مانگنا چاہیے. بعض دفعہ دنیا کے اندر کسی فیصلے کے، ڈیسیشن کے لینے کے اندر آدمی انڈیسائسو ہوتا ہے کہ بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کروں یا نہیں کروں، سمجھ میں نہیں آتا. اس کا ایک طریقہ تو استخارے والا ہے، ایک طریقہ استشارے والا ہے. یا تو استخارہ کرو یا مشورہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ اگر دعا کرنی ہے تو کیا کریں؟ یہی دعا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے، جہاں ہم کو راستہ معلوم ہے، وہاں بھی ہم اپنے احتیاج کو، اپنی ضرورت مندی اور فقر کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کریں، مانگا کریں. اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کے لیے بھی یہ دعا خاص طور پر ہمارے واسطے ایک آسمانی اور وحی اور قرآنی الفاظ میں موجود ہے، جو ہمارے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ ہم کو بتا دیا گیا کہ مانگنا کیسے ہے، کیا مانگنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، ہم مانگیں گے تو اپنے طریقے سے مانگیں گے. اللہ نے جب سکھا دیا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم مانگیں گے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا جو سورہ قرآن کریم کا ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس کے آٹھویں رکوع کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے بنی اسرائیل کا، جس کے اندر اللہ پاک نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اس واقعے کے اسی لفظ سے اس سورہ کو منسوب کر کے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس کو سورہ بقرہ نہیں کہنا چاہیے، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. سورہ بقرہ مدنی زندگی کے ابتدائی زمانے سے ہی اس کا نزول شروع ہو گیا اور سال ہا سال تک اس کا نزول چلتا رہا، یہ نازل ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے تک اس کی آخری آیتیں نازل ہوتی رہیں. یوں سمجھیے گویا 10 سال تک اس کا نزول چلتا رہا. یہ 10 سال تک یہ سورت نازل ہوتی رہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی ایک سورت نازل ہوتی رہی. ہوتا یہ رہتا ہے کہ مختلف ضرورتوں مختلف حالات کے لحاظ سے ان کے مناسب آیتیں اللہ پاک اتارتے رہتے تھے. اب وہ کبھی سورہ بقرہ میں سے بھی ہوتی تھی کبھی قرآن کے دوسرے اور حصے میں سے بھی ہوتی تھی. الغرض یہ مدنی سورت ہے. مدینے کے اندر اس کا نزول ہجرت کے بعد میں شروع ہوا ہے. بعض آیتیں اس کی مکہ کے خود مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی لیکن اعتبار چونکہ ہجرت کا ہے مقام کا نہیں ہے زمانے کا ہے اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے. اور اس کا نزول کافی زمانے تک چلتا رہا ہے جیسا کہ بتایا گیا 10 سال پر محیط ہے. اس کی آیت ربا جو ہے آیت ربا آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 84 دن پہلے اس کا نزول ہوا. اور جس ایک قول کے مطابق سب سے آخری آیت شمار ہوتی ہے جو آیت کے وتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, یہ والی آیت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران حج نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کو منا کے مقام میں مناسک حج ادا فرما رہے تھے تب اس کا نزول ہوا. تو سن 10 ہجری کے اندر اس کا نزول ثابت ہوتا ہے. اس سورت کے بڑے فضائل ہیں. یہ عظیم الشان سورت ہے اور سب سے طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی. 286 تو اس کی آیتیں ہیں. اس کے اندر احکام عبرتیں واقعات عوامر ممنوعات کا بیان جس تفصیل سے آیا ہے گننے والوں نے گن کر ان کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بتایا ہے. اور بعد کے تابعین ہی نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو جب تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو ان کو 10 سال لگ گئے. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ 10 سال میں نازل ہوتی رہی تو پورا اس کو سیکھنے تک 10 سال لگ گئے. دوسرے یہ کہ ان لوگوں کا انداز کچھ اور تھا. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا, یہ ترتیب ان کے پاس تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سورت کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے میں 8 سال کی عمر صرف کی ہے. مدارس کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس جیسی اور صورتیں بھی یعنی اس کی تقریباً 3 سے 4 گنا مقدار کو بھی 1 سال کے اندر نمٹا دیا جاتا ہے. پڑھنے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. الغرض یہ کافی طویل ترین صورت ہے اور کافی مضامین کے معنی کے معنی اور دقیق مضامین کے اندر گہرے مضامین کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر اس کا کافی تفصیلی بحثیں اس کے اندر آئی ہیں. فضائل کی حد تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کی تلاوت سے محروم رہنا نحوست ہے اور اس پر اہل باطل قابو نہیں پا سکتے. سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت چھوڑ دینا باعث نحوست ہے اور سورہ بقرہ پر اہل باطل قابو نہیں پا سکتے. مفسرین نے خصوصاً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل باطل سے مراد یہاں جادوگروں کو لیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت بہت ہی مفید ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان دور بھاگتا ہے. جادو کے اندر بھی شیطانی کلمات شیطان سے استمداد اور شیطانی اعمال کا دخل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب شیطان وہاں سے بھاگے گا تو جادو بھی بھاگ جائے گا کیونکہ وہ اسی کا اثر ہے. بعض خاص آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اتارے گئے ہیں اس کے اعزاز میں. آیت الکرسی ہو گئی, آمن الرسول ہو گئی. और हर सूरत के बारे में आता है कि हर आयत के बारे में, सूरह बकरा की हर आयत के नुज़ूल के वक्त में 80 फरिश्ते उतरा करते थे उसके एजाज में। ये अहादीस शरीफा से जो मज़मून साबित है वो बयान किया गया। ये सूरत शुरू होती है अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम वो हरूफ हैं जिनको हरूफ मुकत्तआत कहा जाता है। हरूफ मुकत्तआत, हरूफ माने हुलूफ, हरूफ हो गए। मुकत्तआत का मतलब है जो अलग अलग पढ़े जाते हैं, काट काट कर पढ़े जाते हैं। जैसे अगर अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है, हमको पढ़ा बताया नहीं गया कि ये अलिफ लाम मीम है, मद वगैरह नहीं डाले गए, तो हम उसको पढ़ देंगे अलम। अलम तरा कैफ़ फ़ाला, अलम तरा कैफ़ फ़ाला रब्बुका बियाद, अलम तरा कैफ़ फ़ाला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये सारे के अंदर लिखा हुआ सेम है, अलिफ लाम मीम और अलिफ अलम। अलम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो तकतीय के साथ नहीं पढ़ रहे, अलग अलग काट काट के नहीं पढ़ रहे, एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं। अलिफ लाम मीम में हम तकतीय के साथ पढ़ रहे हैं, काट काट कर हर हर्फ को मुकम्मल पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको हरूफ मुकत्तआत कहते हैं। काफ़ी सारी तफसील वैसे इनके इस वजह तस्मिया के अंदर कि इनका यह नाम क्यों है इस बारे में है। हमारे काम की जो इसमें चीज़ है वो ये है कि ये हरूफ मुकत्तआत होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या है, इनके माना क्या है वगैरह। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से लेकर अब तक के उलमाए हक का इस बारे में ये मौक़िफ़ है कि कुरान कर आसमानी हर किताब के अंदर, आसमानी हर सहीफ़े के अंदर अल्लाह पाक के कुछ ना कुछ असरार और रमूज और राज की बातें होती हैं। कुरान करीम के अंदर असरार और रमूज ये हरूफ मुकत्तआत है। नतीजा क्या? नतीजा ये कि इसके माना को तलाश करने की फिक्र में ही नहीं पड़ना है। फिर कुरान को तो समझने का हुक्म है, जो चीज़ें समझने की है उसको समझने का हुक्म है, जो चीज़ें हमारी समझ से ऊपर की हैं उनको सिर्फ मानने का हुक्म है। ये बात आई है तो एक बात बड़ी काम की मैं आप हजरात को भी सुना देना चाहता हूँ। तकदीर का मसला हो गया, सिफात मुतशाबिहात की बहसें हो गई, या हरूफ मुकत्तआत हो गए, इनके मानी हो गए, इनको लेकर लोग अपना इल्म दिखाने, अपना इल्मी रोब डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो बहसें हैं सिफात मुतशाबिहात के अंदर भी बहस की इजाज़त नहीं है, हरूफ मुकत्तआत में भी बहस की, यानी उनके माना जानने की फिक्र ही मत करो, ये हुक्म है साहब। तकदीर का मसला है, उसके बारे में आ गया कि जो तकदीर के बारे में बहस नहीं करेगा, सवाल जवाब नहीं करेगा, उससे भी सवाल जवाब नहीं होगा। जो तकदीर के बारे में सवाल जवाब करेगा उससे सवाल जवाब होगा, ये क्यों करे थे? ये वो बहसें हैं जिनके बारे में साफ बोला गया कि इसमें नहीं पढ़ो तुम, तो लोगों को बड़ी तजस बड़ा तजस्सुस है कि नहीं इसके माना जान के रहेंगे। असल ये है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ने जो भी चीज़, जो भी नेमत इन बंदों को, मखलूकात को दी हैं, उनकी एक लिमिट और एक हद है। आँख एक हद से आगे नहीं देख सकती, कान एक ज़्यादा फासले से आगे की आवाज़ को नहीं सुन सकते, ऐसे ही इंसान की को मिली हुई हर नेमत का हिसाब है। हर नेमत के अंदर ये बात मौजूद है कि उसकी एक लिमिट है, जो भी उसका काम है वो अपनी लिमिट के अंदर ही कर सकता है। ये जो बातें हैं जिनके बारे में बोला गया है कि बहस में नहीं पढ़ो, ये उस लिमिट से आगे की चीज़ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारी अकल में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो तुम इस समझने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ मानने का हुक्म पूरा कर दो। अगर किसी को ये बोला जाए कि तुम्हारी आँख मिसाल के तौर पर आधा माइल तक साफ देखती है, उससे आगे नहीं देखती है साफ, मेरे कान और मेरी कुव्वत समाअत एक ब्लॉक दो ब्लॉक से कोई आवाज़ दे तो सुन लेती है, लेकिन उससे दूर तक दूर से आने वाली आवाज़ को नहीं सुनती है, या बहुत जहर की और आवाज़ की एक हद को मेरा कान मेरी कुव्वत समाअत सुन लेती है, उससे कम वाली हद को और उससे कम वाली आवाज़ को मेरे कान मेरी कुव्वत समाअत नहीं सुन पाती है। और ख़ुद वो इसका इकरार करता है, और इस इकरार करने में कोई झिझक, कोई ज़िल्लत, कोई आर महसूस नहीं होती, لیکن جب یہ بولا جاتا ہے کہ تم صفات متشابہات کے چکر میں اور ان کے پیچھے مت پڑو کیونکہ یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے، تو ہم کو بے وقوف ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے سمجھ کر کے، اس کو اس کے اندر ذلت محسوس کی جاتی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ آدھے مائل سے آگے نہیں دیکھ سکتی تو یہ اس کے لیے شرم کی بات تھوڑی ہے، یہ تو اس کے بصارت کی حد ہے، یہ فطری ہے، طبعی ہے، قدرتی ہے، اس کے اندر شرم کی کیا بات ہے؟ کانوں کے اندر یہ قصہ، دانت ہے، دانت کھانے کی چیزیں چبا سکتے ہیں، لیکن کنکر پتھر چبائیں گے، لوہا چبائیں گے، اسٹیل چبائیں گے؟ نہیں۔ تو اگر دانتوں کا ان چیزوں کو نہیں چبانا شرم کی بات نہیں ہے، تو عقل کا تقدیر اور صفات متشابہات اور حروف مقطعات کے معنی کی بحث میں نہیں پڑنا ہی اس کی سلامتی ہے، اس کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عزت اس میں ہے کہ ہم اپنے حساب سے عزت و ذلت کا معیار مقرر کرنے کے بجائے آسمان سے جو عزت و ذلت کا معیار ہمارے واسطے مقرر کر دیا گیا ہے کہ تمہاری عزت اس میں ہے، تمہاری ذلت اس میں ہے، ہم اس کو مان لیں۔ اب ان چیزوں کو لے کر کیا ہے؟ ان چیزوں کو لے کر حکم یہ ہے کہ سمجھنا نہیں ہے، ماننا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات، حروف مقطعات، صفات متشابہات وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کے اندر معنی کے پیچھے نہیں پڑنا، وہ اللہ کا راز ہیں۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتائے گئے ہوں، حضور نے نہیں بتایا کہ مجھے بتائے گئے، علماء فرماتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتائے گئے ہوں، اور آپ نے ہم کو اس لیے نہیں بتایا ہوگا، اگر آپ کو پتا ہوگا تو کہ آپ کو تبلیغ سے روک دیا گیا ہو، ورنہ خاص خاص لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے، خاص خاص لوگوں کو بھی پتا نہیں۔ تو امت میں سے کوئی بھی حروف مقطعات کے یقینی معنی کو نہیں جانتا، جس کو تفسیر اور منشا اور مراد الہی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد ایک اور چیز اب سمجھنا چاہیے، جب کوئی اس کے یقینی معنی جانتا نہیں ہے تو بعض علماء، بعض مفسرین کرام نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الف لام میم، اللہ لطیف مومن مہیمن، ایسے معنی، الف لام میم الف اللہ، لام لطیف، میم مومن مہیمن، اس طرح کی۔ بعض اور یاسین، جیسے یا سید البشر کا مخفف بتایا، تو اس قسم کے معنی بتائے ہیں۔ تو ان لوگوں کا اور ان تفسیروں کا کیا حکم ہوگا؟ پھر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے صفات متشابہات کو لے کر امت جب گمراہ ہونے کے در پہ ہوئی تھی، تو علماء کے ایک طبقے نے ان صفات متشابہات کا ایسا معنی بتایا تھا جو معنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ان صفات سے مطابقت بھی رکھتا ہے، میچ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہاتھ اللہ کے لیے ثابت، ید اللہ کے لیے ثابت ہے، جس کا معنی ہاتھ آتا ہے، لوگوں نے اللہ کے لیے انسانوں جیسا ہاتھ سمجھنے کی گمراہی میں مبتلا ہونا شروع جب ہوئے تھے، تو علماء نے کہا تھا نہیں، اس کا معنی ہے اللہ کی قدرت، قدرت الہی کا ثبوت ہے۔ تو ید کا معنی وہ بیان کیا جو شریعت سے ثابت ہے، اور یہ معنی اس لیے بیان کیا کہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی صفات حروف مقطعات کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں، وہ اسی مقصد سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے، غلط معنی سمجھ لینے سے بچایا جائے۔ تو وہ جو معنی ہیں، علماء جو اس کے معنی بیان فرماتے ہیں، وہ تمثیل، تنبیہ یا تسہیل مقصود کے لیے ہے، مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کے واسطے ہے، یا ان کو غیر شرعی حدود میں داخل ہونے سے بچانے، روکنے اور ڈرانے کے واسطے ہے، یا مقصد اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کے آسان انداز سے بیان کرنے کے واسطے۔ تو وہ علماء، ان علماء نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھانا ہے کہ ہم بھی ایسے مطلب بیان کرنے لگیں، لیکن ان کو بھی باطل نہیں کہنا ہے کیونکہ ان کی نیت حق تھی، اور ان کی جو تفاسیر تھی اس کو بھی باطل نہیں بولیں گے۔ باقی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ منشأ الہی ہے یا یہ مراد الہی ہے، یہ تفسیر ہے، کیونکہ اگر یہ بولتے ہیں تو ہم ان کو باطل بولتے ہیں۔ یہاں ایک نزاکت ہے سمجھنے کی، باریک بات ہے، وہ کیا کہ کیا ہم اس کو ان کے بیان کردہ معنی کو پھر تفسیر سمجھ لیں؟ نہیں، وہ تفسیر نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ بولتے وہ تفسیر کی تمثیل ہے، تفسیر کی تسہیل ہے، یہ ہے وہ۔ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی نے کہا ہوتا کہ ہم جو مطلب بتا رہے ہیں وہی تفسیر ہے، تو پھر وہ غلط اور باطل ہوتا۔ ہمارے واسطے جب اس کے معنی کو جاننا نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ حروف مقطعات وغیرہ، اس کا فائدہ دو بنیادی فائدے، ایک یہ کہ ہم اس پر ایمان لا کے ایمان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی الف لام میم کو قرآن کا حصہ نہ مانے تو کیا مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہاں سے مومن و کافر کا فرق شروع ہو جاتا ہے کہ معنی معلوم نہیں ہے لیکن ہمارے رب نے اتارا ہے ہم مانتے ہیں. الف لام میم تو ایمان کا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے, ہم کفر میں جانے سے رک جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں اس کے ذریعے سے. دوسرا ہے کہ الف لام میم جب تلاوت کی جاتی ہے اس کی تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں کم سے کم, بغیر وضو کے نماز سے باہر اور بغیر معنی سمجھے اس کو پڑھتے ہیں ہم تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. پھر جیسے جیسے یہ قید بڑھ گئی کہ کبھی وضو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں, پھر اس اعتقاد یقین کے ساتھ کہ یہ راز الہی ہے اس کے معنی میں ہم کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں پڑھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. رمضان میں پڑھیں گے تو اور. حروف مقطعات کے بعد میں حق تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فی فرما کر جس صراط مستقیم کی دعا مانگنے کا حکم دیا تھا, گویا اس طرف اشارہ ہے کہ ذالک الکتاب, وہ جو صراط مستقیم مانگا گیا تھا وہ صراط مستقیم یہی کتاب ہے. ہدى للمتقین, جو متقیوں کے واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے. اب ہم ہدى للمتقین آ جانے کے بعد میں پورے یقین کے ساتھ بلا کسی جھجک کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے راستے پر صرف مسلمان ہیں. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر کے مسلمان اگر کہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں, تم سیدھے راستے پر نہیں ہو, یہ کوئی کسی سے کہہ دیا جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب کو باطل کہہ رہا ہے. دلائل کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں, آسمانی کتابوں کے اپنی اصلی صورت میں موجود ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں, ہر اعتبار سے اسلام ہی حق ثابت ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے ہی حق ہوں گے. اگر اتنی ہی شرم ہے تو پھر اس شرم کو مٹانا چاہیے. حضرت مولانا عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مضمون کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا میں کچھ دنوں پہلے پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر اس قسم کا مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے جو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حربے استعمال ہوتے رہتے ہیں, اس میں سے ایک حربہ یہ یوز ہوا تھا کہ لوگوں میں یہ تاثر لوگوں کو دینے کی کوشش کی گئی کہ کافر ان لوگوں کے پاس میں گالی ہے, یہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں, مسلمان دوسروں کو کافر کہتے ہیں اور کافر گالی ہے. اس وقت حالانکہ قصہ ایسا نہیں ہے, کافر گالی نہیں ہے, کافر ایک ٹائٹل ہے, جیسا ہمارے لیے مسلمان ایک ٹائٹل ہے, مذہب کا عنوان ہے, ایسے ہی کافر بھی مذہب کا عنوان ہے. یہودی جیسے مذہب کا عنوان ہے, نصرانی جیسے مذہب کا عنوان ہے, ویسے ہی کافر بھی. لیکن ان لوگوں, ایک تو یہ کہ وہ لوگ خود بھی نہیں سمجھے ہوں گے, دوسرے یہ کہ وہ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے تھے تو پھر انہوں نے یوں کہا تھا. تو حضرت مولانا عقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی جرات کے ساتھ, بڑی بے باکی کے ساتھ بیانوں میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس گالی سے بچنا ہے تو پھر ہو جاؤ مسلمان. تو ہدى للمتقین کے آ جانے کے بعد ہم کو ذرا جھجک نہیں ہونا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہی حق پر کیوں ہو, تم بھی حق پر ہو, ہم بھی حق پر ہیں. حق ایسا نہیں ہے. عقائد کے معاملے میں, جزوی اور فروعی معاملات کے اندر حق کئی چیزوں میں دائر ہو سکتا ہے, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. جیسے مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق بھی صحیح, امام مالک کی تحقیق بھی صحیح, امام شافعی کی تحقیق بھی صحیح, امام احمد کی تحقیق بھی صحیح, دوسرے اور مجتہدین کی بھی تحقیق صحیح, یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ان اجتہادات کا اور تحقیقات کا تعلق جزوی اور فروعی معاملات سے ہے, عقائد سے نہیں ہے. عقائد کے اندر حق دو چیزوں میں منحصر یا دائر نہیں ہو سکتا ہے, ایک ہی چیز کے اندر منحصر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو اسلام کی, ایمان کی توفیق دی ہے, اور یہ صرف اسے انہی کا احسان ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, یہ اللہ کا احسان ہے, اگر انہوں نے ہدایت نہیں دی ہوتی تو ہم اس راستے پر آئے نہیں ہوتے. اللہ پاک ہم سبوں کو علم صحیح عمل مقبول کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.